دیکھیے جو سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ اس قسم کی مباحث ان کا کوئی دین سے تعلق ایسا ہے نہیں، اور اصولی طور پہ ان چیزوں پہ بحث کرنی بھی نہیں چاہیے، اور پہلے زمانے میں اہل علم اور علماء جب ان چیزوں پر بات کرتے تھے تو وہ تاریخ درست کرنے کے لیے، ریکارڈ درست کرنے کے لیے، کہ کسی علمی بحث میں کوئی حوالہ دے کے گزر جاتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی چیزوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان چیزوں کی توہین میں بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، خدا نے کسی بھی پیغمبر کو بھیجا، اور ایک دوسرے سے کہتا ہے جی کہ یہ جو بچھو نے تمہیں کاٹا ہے نا، یہ بچھو خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا پیغمبر ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں یہ جملہ کفر کا ہے۔ اب وہ شخص کفر کے جملے سے کافر ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جس شخص نے کفر کا جملہ بکا ہے وہ کافر بھی ضروری ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تاویل اور تعبیر اور تشریح اس انسان کو کفر کے جملے سے بچا لیتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، صاحب ذرا جلدی چل لیجئے، نہیں نہیں یہ کرسی آپ کے لیے رکھی، آپ تشریف رکھیے، بری بات ہے آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور آپ کے احترام میں کوئی کمی ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں، مجھے کم کم لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور پھر اس نے جب زیادہ اسے دعا کا جذبہ طاری ہوا تو اس نے کہا اللہ ہم سب کو کم کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سلام پھیر کے اب بیٹھ کے سنتے رہے اس کی دعا، غصہ انہیں بہت آیا کہ مسلمان کیوں کم ہو جائیں۔ تو جو ہی اس نے دعا پوری کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے دشمن یہ کیا دعا مانگ رہا تھا کہ ہم کم ہو جائیں، اسے کہا امیر المومنین اللہ کہتا ہے کہ اعملوا علی داود شکرا، داود کی اولاد شکر ادا کرو علیہ الصلوۃ والسلام، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں کر دے، پوری امت کو تھوڑے لوگوں میں کر دے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کفر کا جملہ کہے تو اسے کافر بھی قرار ہی دیا جائے، یہ علماء کا کام ہے۔ لیکن جتنی چیزوں کی نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہیں نا، ان میں بڑا ادب اور احترام کا پہلو چاہیے۔ مثلا ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک مجھے خواب میں دیا ہے، آپ نہ مانیں، کون سا کوئی کفر ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو کہیں یہ بال کو جلا دو، اس کو جوتے کے نیچے رکھو، غلط بات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں بیدار ہوا، خواب میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دیکھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے چھوٹے سے آدمی نہیں تھے، ایک جو انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پر اتنی شدت سے طاری ہو گئی کہ میں اپنے وجود سے نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ یہ ہو جاتا ہے، آدمی کو کبھی کسی سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ وہ محبت میں گم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ تو وہی بول رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بال عنایت فرمائے، فرمایا یہ میرے بال ہیں، یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو ایک سورہ یاسین میں رکھ رہا ہوں اور ایک یہ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے ادب سے ہاتھ پھیلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، جب میں خواب سے اٹھا تو میری ہتھیلی بھی کھلی ہوئی تھی اور بال بھی موجود۔ اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ کس نے کہا کہ توہین کیجئے؟ یہ نسبتوں کی توہین آدمی کو بڑا خراب کرتی ہے۔ اس لیے کہ نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ نسبت درست ہے، تو پھر تو بہت ہی خطرناک بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سارے مدینہ منورہ میں ایک گھر تھا جہاں جا کر پانی دیا کرتے تھے، فرصت ہی نہیں اتنی ہوتی تھی، اور کہتے تھے جا کے اس خاتون سے کہ لاؤ بھئی وہ پیالہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا تھا، ہمیں اس سے پانی پلا دو. وہ خاتون کہتی ہیں امیر المومنین کا میرے گھر آنے کا صرف ایک ہی طریقہ یا ایک ہی چیز تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی محبت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے یہاں کھینچ لاتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر وصیت میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن میں نے تراشے تھے مکہ میں حجۃ الوداع میں، اور وہ ناخن میں نے سنبھال کے رکھ لیے تھے، میری وفات کے بعد وہ ناخن جو ہیں میری ناک میں رکھ دیے جائیں، یہ سب کیا ہے؟ تو اس لیے وہ جو آپ نے سوال تحریر فرمایا مسجد نبوی میں، اس لیے یہ ذکر جان بوجھ کے کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں آپ جائیں، خود ہمارے کہے پہ اعتبار نہ کیجئے، جائیں آپ حرمین شریفین میں، اترتے ہی آپ کو حج پہ عمرے پہ لٹریچر پکڑا دیں گے، اور حج پہ اور لٹریچر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے. اے یار، اگر کسی کے والد فرض کر لو کافر بھی تھے، تو اس کو کہنا کہ تمہارے ماں باپ کافر ہیں یہ اس کے دل دکھانے کی بات نہیں ہے. فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ کافر اگر کافر کہنے سے چڑتا ہے تو اسے کافر مت کہو، یہ تو عام مسلمانوں کا حکم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو یا حضرت حلیمہ صادیہ، ان مسائل کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جتنے وہابی ہیں ان کی توحید ثابت ہی اس وقت ہوتی ہے جب حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتوں کی توہین کر لیں. اللہ چاہے کیا مصیبت ہے، تم سے حضرت حلیمہ کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دار النابغہ میں مدفون ہوئے، اور دار النابغہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ انہیں لے گئی تھی. آپ فرماتے میں 6 سال کا تھا، دار النابغہ پہ نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں بے اختیار رو پڑے اور فرمایا تمہیں پتا ہے یا میرے والد کا گھر ہے؟ اور فرمایا تمہیں پتا ہے میرے والد انتقال کر گئے تھے، تو پھر میری والدہ میں 6 سال کا تھا مجھے یہاں لائی تھی، اور 1 مہینہ اس کمرے میں رہی ہیں اپنے شوہر کی قبر کے ساتھ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ بڑی دیر تک روتے رہے. حدیث میں ہے رق لہا رکن شر، جسم کانپنے لگا رونے کی وجہ سے. تو صحابہ رضی اللہ کے رسول آپ اتنا روتے ہیں والدہ کے لیے، اپنے نا رتنی رحمتا، بچپن میں جو شفقت فرماتی تھی مجھے وہ یاد آ گئی کہ ماں نے مجھے کیسے پالا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. کیوں آخر ان نسبتوں کی توہین؟ انہیں کوئی کام نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کے چچا فلاں فلاں. حضرت ابو طالب کے متعلق اہل سنہ کا یہ عقیدے میں شامل ہے کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اطلاع دینے آئے کہ اما کا بال آپ کے چچا گمراہی میں انتقال فرما گئے، تو آپ نے وارے ہو قبر میں دفن کر دو. اس کے باوجود فقہا لکھتے ہیں، اور کچھ نہیں تو مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن ہی دیکھ لو یار، اس میں بھی لکھا ہے، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے کفر کی بات بغیر ضرورت کے نہیں کرنی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچے اور ان کا دل دکھے. ہم تو ہم رہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فتاوی میں لکھا ہے 2-3 جگہ پہ کہ ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور ہماری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. شیخ نے اس عقیدے کا اثبات کیا. تو جب پیش ہوگا کہ اس ہفتے آپ کی امتی یہ تحفے آپ کے والدین کو اس طرح کہتے رہے ہیں، شرم نہیں آئے گی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گناہ سے بچتا ہوں اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر میرا گناہ آ گیا تو کیا کہیں گے کہ سعد کو کس حالت میں چھوڑا تھا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بڑی تعداد ایسی مل جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے بلا لیا، فرمایا ابو ذر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، کافی ساری باتیں کی، اور کہا ابو ذر تم ابو بکر اور عمر پہ تنقید کرتے ہو. میں نے یہ بھی سنا ہے، مجھے رپورٹ دی گئی ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی پگڑی اتار دی، ان کا حضرت دیکھ لیں میرے بال ہیں سر پہ. خارجی جو تھے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے تھے، تو انہوں نے ٹوپی اور خارجی سر منڈاتے تھے. یہ سر منڈانا ہم میں کہاں رہا ہے؟ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سر منڈاتے تھے، کہتے تھے بال بہت زیادہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ہر بال کے نیچے غسل واجب ہو جائے تو ناپاکی ہوتی ہے، تو آدھا ہی تو راسی میں، تو پھر اپنے سر کے بال رکھے ہی کبھی نہیں، وگرنہ اصل سنت تو بال رکھنا ہی ہے نا. ان کا حضرت دیکھ لیں میں نے سر کے بال رکھے ہوئے، مطلب یہ تھا کہ میں خارجی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جس نے بھی آپ کو رپورٹ دی ہے کہ ابو بکر اور عمر پہ میں تنقید کرتا ہوں، میں نے تو صرف اتنے جملہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس حال پر چھوڑ کے گئے تھے خدا کی قسم میں نے اپنے گھر میں ایک پیالے کا بھی اضافہ نہیں کیا، نہ کم کیا نہ زیادہ کیا. اور میں نے کہا سب بدل گئے ہیں سوائے میرے، میں نے تو یہ کہا ہے. میں نے ان پہ تنقید کب کیے؟ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے عقیدے کی میرے عقیدے میں شامل. اہل تشیع کا تو عقیدہ ہے ہی ہے، ہمارا بھی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک نے لکھا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان کی توہین کی جائے؟ معاذ اللہ. کتابیں چھاپ چھاپ کر بانٹ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایسے تھے اور ایسے تھے. یار کیا ضرورت آخر آپ کو کیا پیش آ گئی؟ کس کی ماں ہے جس نے غیبت نہیں کی ہوگی زندگی میں؟ کیا آدمی آ کے ساری دنیا میں پھیلاتا بھی لیکن میری ماں غیبت کر دی ہے، میری ماں ظلم کرتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک بات. دوسرے حلیمہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے نا، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہیں کہتے ہیں اصحاب فطرت، اور قرآن کہتا ہے فطرت من بعد الرسل، رسولوں کے بعد علیہ السلام. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب کوئی رسول نہیں آیا. فطرت اولا جو تھی، پہلی مرتبہ جو قائم ہوئی ہے، وہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہوئی ہے، یا نوح علیہ السلام سے بہرحال پہلے پہلے. وہ کئی صدیاں ایسی گزری ہیں کہ دنیا میں ہدایت تھی نہیں. اور دوسری فطرت جو یقینی طور پہ قائم ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، 610 سال کوئی خدا نے وحی نہیں بھیجی. اس 610 سال میں اور اس فطرت اولا میں جتنے لوگ مر گئے ان کا کیا انجام ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک وہی انجام ہوگا جو آج کوئی لڑکی 12 سال کی بالغ ہوئی 13ویں سال میں چائنا میں مر گئی، ایک لڑکا آسٹریلیا میں 15 سال کا فرض کر لو بالغ ہوا اور 16ویں سال مر گیا، اب ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی جہنم میں پھینکنا ہے؟ ہے کوئی تو جس شخص تک شریعت کا پیغام خود اس کی زبان میں نہیں پہنچا، وہ آدمی کہنے میں کافر یقیناً ہو جائے گا، کہنے میں کافر ہو سکتا ہے مگر یقینی طور پہ وہ جہنمی نہیں ہے. وہ کافر ہے ہی نہیں جس پہ شریعت کفر کا حکم لگاتی ہے. آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ ایک عرب کی آبادی ہے، چلے جاؤ کسی چائنا کے گاؤں میں سے کہو اسلام کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ گیا میں نے، مجھے تو نہیں پہنچا، مجھے نہیں پتا اسلام کیا ہے. اور مر گیا اس حال میں آپ کہتے ہیں اسے ضرور جہنم میں جانا ہے. کیوں جہنم میں جانا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا. یہ مسلک ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ مسلک ہے پورے اشاعرہ کا، حضرت مجدد الفسانی کا، ابن حجر اسقلانی کا، امام نووی کا. کس کس کا نام گنے امت میں؟ کس کا یہ مسلک نہیں ہے؟ ہم سب اسی کے قائل. ہم کہتے ہیں گورا مر گیا، 11 سال کا بچہ تھا، بالغ ہوا اور ہفتے بعد مر گیا. اور ایسے کئی کیسز ہوتے ہوں گے، لاکھوں ہمیں نہیں پتا، ہزاروں ہوتے ہوں گے، اب بھی ہوتے ہوں گے، اس تک اسلام کا پیغام پہنچے ہی نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی ضروری جہنم میں جائے گا؟ بالکل نہیں. اختلاف اس پہ ہے امت میں کہ جنت میں جائے گا یا نہیں. کچھ کہتے ہیں جنت میں جائے گا، کچھ کہتے ہیں جنت میں جائے گا تو مسلمانوں کا نوکر لگ جائے گا، کچھ کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان رہے گا. سورہ آراف ہے، آراف میں، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ نے خود ذکر کیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. اور کچھ کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مٹی میں ملا دیے جائیں گے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، اور میں نے کہا میرا خیال ہے یہ لوگ مٹی میں ملا دیے جائیں گے، تو انبیاء علیہ السلام نے سکھا ایسے ہی ہوگا جسے تمہیں دکھایا گیا. چلو کشف ہے، نہ مانے کوئی، لیکن یہ جو اصحاب فطرت جتنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کا جن تک اللہ کا پیغام ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ سب کے سب اللہ کے ہاں معافی کے کھاتے. حضرت حلیمہ بھی انہی میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی انہی میں. شرک اگر کسی کا ثابت بھی ہو جائے کہ وہ شرک کرتا تھا تو بھی اس لیے کہ اصل پیغام نہیں پہنچا اس تک, اصل پیغام پہنچا ہو اور پھر اس نے کیا ہو پھر جا کر. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں دیکھتے, معاذ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم نے ایک جمعے میں بیان بھی کیا تھا. معاذ شام سے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی ایسے گھل مل کے رہتے تھے, کوئی امتیازی چیز نہیں تھی. آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من فیکم محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا جواب دیا, اس کا حاضر المتقی الابیض الوجہ, یہ جو گورا چٹا تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اسی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس گورے کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید تھا, تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا ہستی انہی کا نام ہے. وہ تو آخر پہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت لوگ بڑھ گئے تھے, پھر ایک چبوترہ بنا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کس کس کا جواب دیں, آپ اس چبوترے پہ بیٹھے ہیں تکیہ وغیرہ نا. عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی آدمی پہچان نہیں سکتا تھا مجمع میں کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگرچہ ان کا قد مجمع میں بلند نظر آتا تھا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے سجدہ کیا. آپ نے کہا معاذ یہ کیا کرتے ہو؟ ان کا اللہ کے رسول میں شام گیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لیے, وہاں میں نے دیکھا کہ عیسائی اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو یوں ہی سجدہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ آئندہ نہیں کرنا, معاذ تمہیں پتا نہیں وعبد اللہ, یہ سجدہ جو عبادت اللہ کی کرنی ہوتی ہے. وکرم وخاکم, اپنے اس بھائی کی عزت کرو, اخ بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے نا تواضع و عاجزی کی وجہ سے کہ اپنے بھائی کی عزت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سجدہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ معاذ اب تم نے شرک کر دیا, تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور تم مشرک ہو گئے, کیوں نہیں کہا؟ کبھی فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سجدہ میری عبادت نہیں ہے, یہ سجدہ جو کر رہا ہے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. اب بھی کوئی آدمی اگر کسی کو سجدہ کرتا ہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, اس سے پوچھیں, وہ کہے کہ میں نے اس قبر والے کی عبادت کی ہے, تب آپ کے یہ مفتی کے پاس جاؤ اور اپنے بارے میں حکم پوچھو, آپ نہ حکم لگائیے, مفتیوں کے حوالے کر دیجیے. اور اگر وہ کہے کہ محبت کی وجہ سے, سمجھانا چاہیے کہ یار محبت کے اظہار کے اور بڑے طریقے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, شریعت نے اسے عبادت کے لیے متعین کر دیا, یہ ضروری ہے کہ اس پہ مشرک اور کافر کا حکم لگایا جائے. سندھیوں کو دیکھیں آپ اپنے مشائخ کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے, ہر ایک کو کافر ہی کرا, اور کافر کے بعد اس کو قتل بھی کرو اور پھر اس کی عورت سے عدت گزارے بغیر اسے اپنے نکاح میں بھی چھین کے لے آؤ, معاذ اللہ, استغفر اللہ, یہ کرتوت ہیں ان کے. اس لیے زمانہ فطرت میں جو لوگ چلے گئے ہیں نا ان کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے, غلط باتیں. بچوں کی انشورنس جائز ہے یا ناجائز؟ انشورنس بنیادی طور پہ بھائی سارا تعلق رکھتی ہے بینک کے سسٹم سے, جن بینکس میں بینکنگ جائز ہے اسلام کی روح سے وہاں انشورنس کرا لیجئے, اب تو آسان طریقہ ہے. خواتین شادی کے بعد اپنا نام والد کے نام سے ہٹا کے شوہر سے منسوب کرتی ہیں, بالکل درست ہے, حدیث میں بھی آیا ہے کئی جگہ, صحابیات جو تھیں اپنے شوہر کے نام سے بھی پہچانی جاتی تھی, کوئی حرج نہیں. دیکھو خلا کیسے لکھا ہے, یہ تو خلا ہے, سپیس ہے, ہم سمجھے عورت سپیس میں جائے, اگر عورت خلا چاہے اور عدالت میں جائے اور شوہر نہ ہو, عدالت میں حاضر ہو یا خلا نہ دے, تو شرعی عدالت اس مسئلے کو کیسے حل کرے؟ شرعی عدالت تو مفتی صاحب بتائیں گے, آپ کیسے حل کرتے ہیں؟
صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو خلو ہو رہی ہے نا کچہریوں میں, اس کی تین صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود بھی پیش نہیں ہوتا اور اس کی جانب سے کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوتا. ہماری فقہ کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قضاء علی الغائب, ایک آدمی موجود ہی نہیں ہے اور کچہری نے فیصلہ کر دیا. تو تمام فقہا اسلام کے ہاں یہ جو شرعی فیصلہ ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں, کچہری کی جانب سے جو یک طرفہ فیصلہ ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ اسلام میں قاضی ہوئی ہے جو دونوں کے موقف کو سنے. اور قضاء کا معنی یہ ہے کہ ریاستی ایک ریٹ ہونی چاہیے, جو کچہری کے اندر کسی فریق کو نہ بلا سکے تو شریعت اس کو قاضی نہیں مانتی اور اس کی عدالت کو قضا نہیں مانتی. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی آدمی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے جو دونوں فریقوں کے موقف کو سنے اور سننے کے بعد پھر فیصلہ دے. لیکن انگریز کے قانون میں چونکہ یک طرفہ فیصلہ ہے تو اسی لیے اگر یک طرفہ فیصلے کی بنیاد پر خلو ہوئی ہے تو یہ شرعی طور پر غیر معتبر ہے, غیر مؤثر ہے اور غیر نافذ. دوسری صورت یہ ہے کہ وکیل یا خود وہ محترم پیش ہوا, جج صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ اس طرح خلو کا کیس ہے, تو اس صورت کے اندر اگر وہ خاموش رہا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, تو اس بارے میں فقہا کے دونوں اقوال ہیں. بعض حضرات کے ہاں یہ نافذ ہو جاتی ہے, بعض حضرات کے ہاں نافذ نہیں ہوتی. اور اگر باقاعدہ طور کے اوپر اس نے جج نے ان سے پوچھا, اس نے کہا کہ ہاں جی یہ اہلیہ ہے آپ کی محترمہ, آپ ان کو راضی کر لو, ان کے لیے کچھ مذاکرات کا سلسلہ بھی ہوا, وکلاء کے درمیان بھی بات چیت چلی, پھر بھی عورت نے کہا کہ نہیں, اس صورت کے اندر جو ہو جائے گی خلو وہ شرعی طور پر نافذ ہو جائے گی اور محترمہ جو ہے اس خلو کی بنیاد پر اس عورت سے, اس کو کہتے ہیں طلاق کے بائن, طلاق کے بائن واقع ہو جائے گی. اگر کبھی بھی پھر مرد و عورت چاہے تو باہمی دوبارہ نکاح سے ان کے گھر آباد ہو سکتا.
حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ قیامت میں کچھ ارواح کو ان کی بری خصلتوں کی وجہ سے سور اور بچھو بنا دیا جائے گا, یہ تو بالکل ٹھیک ہمارے عقیدے میں شامل ہے. اہل السنہ کہتے ہیں کہ روح کا مسخ ہوگا, کیونکہ انتقال کے بعد جس آدمی کے باطن میں جو چیز غالب تھی وہ اس کے ظاہر پہ غالب آئے گی. اس لیے اہل تشیع کا اور اہل السنہ دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح کا مس ہوگا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے مسخ کے متعلق ایک تو یہ بتایا ہے کہ کچھ روحیں سور میں تبدیل ہو جائیں گی, کتے میں تبدیل ہو جائیں گی, یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کچھ بندر میں تبدیل ہو جائیں گی اگرچہ وہ روایات بہت کم ہیں, اور یہ بھی کہ بچھو, اور یہ بھی کہ وہ لوگ چونٹی میں. آپ نے پوچھا ہے کہ چونٹی میں تبدیل ہونے والے لوگ متکبر ہیں, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میں جو سر اٹھا کے بہت چلتے ہیں نا, میں جن کی مری بھی نہیں ہوتی, انہیں قیامت میں اللہ لوگوں کے پاؤں میں دے دے گا چونٹیوں کی صورت میں. لوگ انہیں روندیں گے تو یہ چیخیں گے, کہیں گے عرب یہ کیا ہے, تو اللہ کہے گا تم دنیا میں بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا, یہ ہے اس کا انجام. تو روح کا مسخ یہ تو ہے ہی ہے, اہل سنہ میں بھی اہل تشیع میں بھی سب مانتے ہیں. رہ گئی یہ کہ چونٹی میں تکبر کی کیا خصوصیت ہے, کیوں لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا. حقیقت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتاتے ہو تو کچھ پتا چلتا, لیکن اہل علم کا خیال یہ ہے کہ چونٹی میں اپنی قوت سے بڑھ کر جو فیصلے نافذ کرنے کی ایک عادت ہے نا, متکبر میں بھی یہی عادت ہوتی ہے. مشبہ اور مشبہ بہی میں وجہ تشبیہ دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے. ہمیشہ ایک آدمی کہتا ہے کہ تم جو ہو وہ پھول کی طرح چہرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے پھول میں شگفتگی اور تازگی جو ہے اس چہرے میں بھی ویسی ہی تازگی ہے, یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کٹ کے پتیاں بن جائے گا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایمان سمٹ کے ایسے ہی مدینہ منورہ میں آ جائے گا جیسے سانپ اپنے گھر چلا جاتا ہے, اپنی بمبی میں واپس چلا جاتا ہے. سانپ کے گھر کو بمبی کہتے ہیں, بل تو اور ہوتی ہے, بل تو چونٹی کے لیے نہیں ہو, چوہے کی بل ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ ہر سوراخ میں جانے والے کو بل کہتے ہیں, اگر یوں ہوتا, ارے نہیں, سانپ کی بمبی ہوتی, سانپ کا بل کس نے لکھا ہے, اسے اردو نہیں آتی تھی, ایسے نہیں ہوتا ہے, بمبی ہوتی ہے سانپ کا بل نہیں, بل سہارے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. شیر کی کچھار ہوتی ہے, شیر غار میں کہاں جاتا ہے, کچھار میں جاتا ہے, اردو ہی نہیں پڑھتے. اچھا تو وہ جو چونٹی اپنے گھر کو جاتی ہے اس پر اب اگر غور کریں گے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلم بتاتے تو بتاتے حکما نے لکھا ہے کہ متکبر آدمی میں بھی وجہ تشبیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بھی اپنی قوت سے بڑھ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, اور پھر اس کا بس چلے تو نافذ بھی کر دیتا ہے. اب مثلاً اس آدمی میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ 1 کروڑ آدمیوں کو قتل کر دے, یہ تو ہٹلر اور نیپولین ہی تھے, لیکن اس کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بس چلے تو اس ملک میں 4 کروڑ قتل کر دینے چاہیے، 5 کروڑ میں مجھے بھی ڈال دو، مجھے بھی قتل کر دینا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ضرورت ہے خامخواہ ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی، کیا ضرورت ہے ہر گناہ میں حصہ لینے کی. تو اس لیے یہ کبھی ہوتا ہے. تو چیونٹی کو آپ دیکھیں، چیونٹی اپنے وزن سے بھی کئی گنا وزن لے کر چلتی ہے اور پھر نافذ کرنے کی کوشش بھی مسلسل کرتی رہتی ہے. اب چیونٹی سے تو حساب ہوگا نہیں، اور چیونٹی کے دماغ میں کیا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. لیکن اس کی وجہ تشبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا نا مدینہ منورہ میں ایمان آ جائے گا جیسے سانپ اپنی بمبی میں گھس جاتا ہے، تو وجہ تشبیہ یہ ہے کہ سانپ پوری طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور جلدی سے گھس جاتا ہے. تو ایمان اہل مدینہ جلدی سے محفوظ کریں گے اور فوری طور پہ ان کی رکاوٹ بھی ہو جائے گی دجال کے زمانے. تو غالباً یہ ہے. اور یہ ملا صدرہ جو ہے نا، تھے تو اہل تشیع میں لیکن آدمی بہت بڑا تھا.
یہ لبنان والے جو لیبیا میں غائب ہو گئے
ملا صدرہ، نہیں لیبیا میں تو غائب نہیں ہوئے. ملا صدرہ کی تو قبر ابھی بھی ایران میں ہے. ہاں ملا صدرہ جو تھے وہ کوئی 800 سال تو ہو گئے انہیں. ارے نہیں، ملا صدرہ تو 800 سال پہلے کی بزرگ شخصیت تھی. ملا صدرہ نے پڑھا بہت زیادہ تھا. 10 سال تک ملا صدرہ نے کتابوں کو ایک طرف کر دیا اور ذکر اذکار اللہ کی یاد میں بسر کیے. اس کے بعد وہ شخص جب واپس آیا ہے دنیا میں تو وہ چیز ہی کچھ اور تھی. ملا صدرہ جو تھا فلسفے کا ماہر تھا، بڑا بہت علم. اس نے اس ٹاپک پہ جہاں لکھا ہے وہاں اس قسم کی چیزیں بیان کی ہے. کسر اسنام الجاہلیہ اس کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے، بہت اچھی. آیت
اللہ صدرہ کی بات کر رہے ہیں،
مجھے نہیں. تدبر قرآن کا مطالعہ، تدبر قرآن بھائی کیا کہیں. بعض بعض باتیں مولانا امین حسن استائی صاحب نے ایسی لکھی ہیں، کمال کی بات. مولانا نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ 35 سال میں میں نے تفسیر لکھی ہے اور ایک ایک آیت پر ڈیرے جمائے. اس میں شبہ نہیں، مولانا امین حسن استائی کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ جب یہ 7th کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کے مدرسۃ الاصلاح والوں نے سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کو ندوہ سے بلایا اور کہا حضرت ہمارے بچوں کے پیپر چیک کریں. سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے جب اس بچے کا پیپر دیکھا نا تو اس پہ لکھا کہ کیا ندوہ کو ایسے اساتذہ میسر آ سکیں گے. اتنا علم تھا. مامین حسن اسلائی کوئی معمولی آدمی تھوڑے تھے. ضیاء الحق نے بڑی کوشش کی، ضیاء الحق صاحب گھر بھی گئے تو ضیاء الحق نے کہا کہ آپ تشریف لائیں یہ وہ، تو کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں. پھر اسے کہنے لگے فلاں میرا رسالہ پڑھتے، اس سے کہا کہنے لگے میں نے بس اس میں کہہ دیا جو کہنا، اسے پڑھ لیا کیجئے مجھ سے باتیں کی. کمشنر نے بلایا کئی مرتبہ لاہور کہ حضرت آئیں یہ وہ، تو کہنے لگے آپ لاہور ہوتے ہیں اور میں بس پہ بیٹھتا ہوں اور بس جو ہے وہ آپ کے دروازے تک نہیں جاتی، اور آپ بھی آئندہ میرے دروازے تک نہ آئیں تو بہت اچھا. بڑا علم تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کھانا چیونٹیوں بھرا ہے. تدبر قرآن جو وہاں کی تفسیر ہے ایسے ہی ہے جسے کھیر میں ریت مل جائے. بعض جگہیں ایسے ہی ہیں جہاں پر اہل علم جو ہے نا وہ بالکل دامن بچا کے گزرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی تفسیر چھپوانا شروع کی تھی کیونکہ پیسے ویسے کہاں تھے مولانا کے پاس، تو بہت متوسط آدمی تھے. اور پھر جو چیز انہیں لے کے بیٹھ گئی تھی، ان کا بیٹا تھا صالح. صالح کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی. صالح کو مولانا نے اس کے شوق کی بنیاد پہ پائلٹ بنا دیا. صالح پائلٹ ہونے کے باوجود ماہر تھا ان چیزوں کا. اور مصر میں پہلا حادثہ جو پی آئی اے کا ہوا تو جہاز جا کے زمین سے ٹکرایا اور صالح کا انتقال ہو گیا. مولانا کی بس وہ کمر جسے کہتے ہیں جوان بیٹا کی شہادت نے توڑ دی. مولانا اس کے باوجود تھے بہت بڑے آدمی، مگر ڈاکٹر اسرار نے پھر بیڑا اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تفسیر ہم چھپوائیں گے. چوتھی جلد پہ پہنچے نا تو اس میں امین حسن اسلائی صاحب نے ایسی چیزیں لکھ دی کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسے کہا کہ ان جملوں سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہوتی ہے یا آپ واپس لیں. ان کا نہیں، میری تحقیق ہے. ان کا میں ہم نہیں آپ کی چھاپتے. پھر انہوں نے تفسیر چھاپی ہی نہیں کبھی. اور دوسری جو ان کی بہت بڑی خطا ہے نا، 9 جلدوں میں ہے تفسیر تدبر قرآن, اور 40 حدیثیں بھی نہیں آئیں. حدیث سے وہ جو ہٹ جاتے ہیں نا بار بار, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے شاگرد ہیں غامدی. یہ بھی حدیث پہ جو خام خواہ تنقید اور یہ چیز کرتے ہیں نا, غامدی صاحب ان کے سارے حلقے میں ہی پھر حدیث کا انکار آ گیا. یہ بہت بہت خراب چیزیں ہیں, دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اس امت کو بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. ہر مسلمان کے ذمے ہے بھائی, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو اپنی لمٹس پہچان کر اس حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. نہی عن المنکر کہ برائی کو روکے, حکومت کی اپنی لمٹس ہیں. پرائم منسٹر صرف یہ کہہ دے کہ کراچی پورے میں آج فون بند کر دیں, فون سیل ہو جائیں گے, یہ اس کی لمٹس ہیں نا, ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک آدمی کی لمٹس یہ ہیں کہ وہ آدمی اپنی اولاد کے لیے حلال کا رزق کماتا ہے, سیدھی طرح جاتا ہے, کسی برائی کو کسی دوست میں دیکھتا ہے تو سمجھا دیتا ہے کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اپنی اولاد کو بتا دیتا ہے کہ بیٹے یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. اس سے زیادہ وہ کیا کرے؟ فوج کے ذمے معاشرہ پڑ جائے اور فوج طاقت سے کام لے کر دین کے خلاف چیزوں کو روکنا چاہے روک سکتی ہے, یہ اس کی لمٹس ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی لمٹس. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر شخص کو یہ کہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تم طاقت کا استعمال کرو. یہ ہے خرابی کی بنیاد. جو آدمی زبان سے کر سکتا ہے وہ زبان سے, جو آدمی تحریر سے کر سکتا ہے تحریر سے. باقی یہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ کسی خاص جماعت میں چلا جائے تو اس کی مرضی ہے, جوائن کرے. یاد رکھنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے, اور اس کی صورت کیا اختیار کرے گی اللہ نے اجتہادی طور پہ چھوڑ دیا. جو آدمی جو صورت بہتر سمجھتا ہے. بچوں کو ویکسین کروانی چاہیے, یہ ضروری ہے. جو امریکہ کے حوالے آپ نے دیے ہیں نا کہ 2000 ویکسین, یہ کسی نے مضمون لکھا ہے تو خود اس مضمون کی اب کوئی تحقیق کرے کہ یہ مضمون ٹھیک بھی ہے یا نہیں. 2000 ویکسینز جو امریکہ نے بین کی ہیں وہ کہاں ہیں لسٹ؟ پھر اس کے بعد ان کمپنیز سے پوچھے, پھر ان 2000 پر پڑھے باقاعدہ کہ کون سی چیز تھی. فتویٰ دے دینا ایسا آسان کام نہیں ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ میں 2000 ویکسینز پہ پابندی ہے, ہمیں کیا معلوم, مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے. لیکن بچوں کے لیے جو ویکسین کراتے ہیں, جیسے یہ قطرے پلاتے ہیں پولیو سے, ان سب چیزوں کو کرنا ضروری ہے. یہ جو میڈیکل کے بارے میں آپ نے یہ سارا کچھ تحریر فرمایا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسوہ مبارک ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا تھا کہ کوئی آدمی طب کی کوئی چیز جانتا ہے, مدینہ منورہ میں آ جاتا تھا تو سرکاری طور پہ پابندی لگ جاتی تھی, حکم ہو جاتا تھا پولیس کو کہ اس آدمی کو جانے نہیں دینا آپ شہر سے. فرماتے تھے اپنا علم منتقل کرو, اس کے بعد تم ہمارے شہر سے جاؤ. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں جو لوگ حکمت کا کام کرتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی تاکہ وہ کام کریں. کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے, اس کوڑ کے مرض کی روایات آئی ہیں. یا جن کا ذکر آ رہا تھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا, حدیث میں آیا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے, قیس ابن سعد ان کے بیٹے کی روایت ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں معراج میں گیا تو میں نے سب لوگوں کے اعمال مجھے دکھائے گئے میری امت کے, حتیٰ کہ ایک آدمی نے تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا تو اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اللہ نے کہا اس میرے بندے نے گھر کو میرے صاف کیا. اور فرمایا سب سے بدترین گناہ میں نے دیکھا ایک آدمی کا جسے کوڑ ہو گیا تھا. میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس نے قرآن یاد کر کے بھلایا ہے. اس لیے قرآن کریم کو یاد کرنا اور پھر بھلا دینا یہ کوڑ تک لے جاتا ہے عالم آخرت میں. اب قیامت میں کوڑی کی طرح جب اٹھایا جائے گا تو پتا چلے گا کہ گناہ کیا ہے معاذ اللہ. اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے, جو احادیث ان کی طرف ہیں یا انہوں نے روایت کیا ان میں یہ ہے. تو یہ کوڑ کا مرض سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لوگوں کو روک لیا تھا. یمن سے آئے تھے, علاج کرتے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کوڑ کا علاج کر کے جاؤ, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو کوڑ کے علاج کا مرض سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو کہا ان سے سیکھو, اور اہل مدینہ نے سیکھا تھا. انہوں نے بڑی اشتہائی کی, ان کا حضرت ہم نے سفر پہ جانا ہے, برا کچھ بھی نہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے بدری، انہیں کوڑ ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی. برس تو داغ پڑ جاتے ہیں نا، کوڑ میں جسم پھٹ جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے، کوڑی جزام جی وہی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، اور بدریوں سے سب محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی بنیاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دنیا میں جب تک بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی زندہ ہے، خلافت کہیں نہیں جائے گی، بدریوں میں ہی رہے گی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے 1/3 مال 33% یہ صرف بدریوں میں تقسیم کیا جائے. 32 ہجری میں انتقال ہوا تھا ان کا، اس وقت بدری گنے گئے تھے، 100 نکلے تھے. 32 میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی 100 دینار پیش کیے گئے، 100 تولے سونا. قرض کیا گیا، حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو ان کا عبد الرحمن ابن عوف نے وصیت کی تھی کہ بدری صحابہ کے، جبریل امین آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بدریوں کا کیا مقام ہے آپ کے ہاں؟ آپ نے فرمایا بدریوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے جھانکا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف اور کہا بدر والو اعملوا ما شئتم، زندگی میں جو چاہے سو کرو، قد غفرت لکم، تمہارے ہر گناہ کو معاف کیا، ہر چیز معافی ہو گئی. اس لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں نا، دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں بدری تو نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو لکھا تھا کہ تم بدری نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ یہ کرتا. تو بدری تھے، بدر میں شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے عزیز تھے، فرمایا ان کا علاج کرو کوڑ کا، میں تو تمہیں جانے نہیں دوں گا. انہوں نے الویرا، یہ ناگفنی، اس کو انہوں نے کہا حضرت یہ چاہیے، اتنی مدینہ میں ہے نہیں. فرمایا ٹھہرو میں منگاتا ہوں. یمن سے 500 گاڑیاں منگوائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اونٹ گاڑی ہوتی تھی. فرمایا اس کو لو. تو ان اللہ کے بندوں نے علاج شروع کیا، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ان کے تلووں پہ ملنا شروع کیا، یہ الویرا جو ہوتی ہے. دوپہر یا شام کو انہوں نے شروع کیا، اگلے دن بھری دوپہر میں انہیں کہہ ہونے لگی، اور وہ جو سبزی مل رہے تھے ان کے پاؤں پہ، اسی کی کہہ جب شروع ہوئی ہے تو انہوں نے کہا امیر المومنین بس اب انہیں کوڑ جتنا ہے بس اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے. یہ چیزیں تھیں. اس لیے میڈیسن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے حساس تھے. آپ نے فرمایا کسی نے کسی کو دوا بتا دی اور اسے استعمال سے صحت بھی ہو گئی تو بھی یہ گناہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس فن کو پڑھا نہیں نا. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے دوائیاں ایسی ہی بتاتے رہتے ہیں نا، ان کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہگار ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں. اب فرض کر لیجئے کسی آدمی کو، فرض کیجئے کہ بلڈ پریشر ہے اور اسے دوائی بتائی کہ فلاں چیز سے یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، اور اس میڈیسن میں بلڈ پریشر بڑھ جانے کی کوئی عنصر شامل تھا، اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ چیزیں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا لوگوں کے کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ گوشت مت کھاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 بار سے زیادہ جو گوشت کھاتا ہے نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ ساری حفاظتی تدابیر طب کی جو اختیار کی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. تو اس لیے ڈاکٹرز جو ہے بڑا بڑا مقدس پیشہ ہے، بہت مقدس ہے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ ویکسینیشن اب کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. 2000 امریکہ میں پابندیاں لگا دی، یہ ایسے ہی ہے، فضول بات ہے.